بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام روشنی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے روزہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی عبادات میں روزے کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو نماز کے بعد ذکر کیا گیا ہے. ناظرین، روزے کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے چند پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیے ہیں، جس میں ہم روزے کے مختلف احکام آپ کو بتائیں گے. امید ہے پسند فرمائیں گے. تو پیش خدمت ہے پروگرام روشنی. ناظرین، پروگرام روشنی میں آج ہمارا موضوع گفتگو ہے روزہ، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب کو. مولانا صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیسے مزاج آپ کے؟ خیریت ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع روزہ ہے، تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ اسلام میں روزے کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے.
بہت شکریہ کاظمی صاحب، سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے بندہ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ اس موضوع پہ کچھ گفتگو کر سکیں. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، یا اگر مختصر الفاظ میں کہیں اسلام اور دین کی روشنی میں، جو روزے کی اہمیت ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. اور قرآن نے بھی بارہا اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور واضح الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو فقط امت محمدی کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ پہلی امتوں پر بھی واجب تھی. جس طرح کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روایات میں بھی اس کی اہمیت بہت سنہری الفاظ سے بیان کی گئی ہے، کبھی ترغیب کی صورت میں اور کبھی اس کا ثواب بیان کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جس طرح کہ حدیث پیغمبر میں بھی ہے اور امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے. بہرحال فرق نہیں کرتا کہ معصومین علیہ السلام کے کلمات میں یہ مختلف تعبیریں روزے سے اور اس کے ثواب اور جزا کے عنوان سے جو ملتی ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ دلچسپ اور انسان کو واقعاً ترغیب دلانے والی جو تعبیر ہے وہ یہ ملتی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی علیہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس پر جزا دوں گا.
یعنی
خدا فرما رہا ہے اور پیغمبر اسلام کی زبان سے نقل ہو رہا ہے.
صحیح.
لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی عبادتیں بھی خدا کے لیے ہوتی ہیں.
صحیح.
باقی عبادتوں کا ثواب اور جزا بھی خود خداوند متعال ہی دیتا ہے.
صحیح.
تو کیا ضرورت پیش آئی کہ ان تمام عبادتوں میں سے فقط اس ایک عبادت کا انتخاب کیا گیا، اور اس کے لیے خداوند عالم نے اپنے محبوب سے کہا کہ اپنی زبان سے یہ فرما دیجئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس پر جزا دوں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خداوند عالم نے تمام عبادتوں میں سے فقط اس عبادت کا انتخاب کیا اور اس کی جزا یہ بیان کی کہ میں ہی صرف اس کی جزا دے سکتا ہوں. یعنی اگر دنیا میں اس کی آپ جزا کے پیچھے ہوں یا اس کے فوائد کے پیچھے ہوں تو اس کی طرف آپ ناظر نہ ہوں بلکہ اس نقطۂ نگاہ سے آپ اس عبادت کو دیکھیں کہ میں اس پر جزا دینے والا ہوں.
تو مولانا صاحب یہیں پر ایک اور سوال بھی نکلتا ہے کہ یقیناً جب اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے روزے کی تو روزے کے بہت سے فوائد بھی ہوں گے, تو میں چاہوں گا مختصر طور پر روزے کے فوائد ہمیں کچھ بتائیے.
روزے کے فوائد جہاں تک دین اور اسلام کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں, دو طرح کے فوائد بیان کیے جا سکتے ہیں اس مختصر سے وقت میں. بعض ایسے فوائد ہیں کہ جو جسمانی ہیں اور بعض ایسے فوائد ہیں جو معنوی اور روحانی اور روح سے تعلق رکھتے ہیں. وہ جسمانی فوائد, البتہ ان کو فوائد ہی کہیں, وہ فلسفہ نہیں ہے روزہ کا, اگرچہ بعض لوگ اس کو فلسفے کی شکل دے کر بیان کرنا چاہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ روزہ رکھیں تاکہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ کوئی غریب بھی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے. نہ, یہ فائدہ ہے کہ روزے کے نتیجے میں انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر کہ فقط
دوسرے کی بھوک کا احساس,
بھوک کا احساس ہو جاتا ہے. یا مثلا دوسرے جہاں سے اگر دیکھنا چاہیں جسمانی اعتبار سے کہ اگر روزہ رکھتا ہے انسان تو کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو اس کے بدن میں موجود ہوتی ہیں, روزہ رکھنے سے وہ بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں. یعنی صحت مند ہونا بھی جسمانی اعتبار سے روزے کا فائدہ شمار کیا جا سکتا ہے. البتہ یہ فوائد جسمانی ہیں, اس قسم کے اور بھی بیان کیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ اہم ترین فائدہ کہ جو روح اور معنویت سے مربوط ہے اس کی طرف خود قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے اور آیت میں بھی ہے اور روایات میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ اس روزے رکھنے کا یہ ہوگا کہ آپ منزل تقویٰ میں آ جائیں گے, منزل پرہیزگاری میں آ جائیں گے. انسان جب پرہیزگار اور تقویٰ کی منزل پہ آ جائے گا تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے روزے کا جو روح کے ساتھ مربوط ہے.
تو بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے گفتگو کو یہاں تک پہنچایا, تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. ناظرین, کچھ خوبصورت مناظر کی تصویریں آپ نے دیکھی جن میں فطری اور قدرتی مناظر بھی شامل ہیں. امید ہے کہ پروگرام کو بہتر بنانے میں یہ معاون ثابت ہوئے ہوں گے. مولانا صاحب, ہماری جو گفتگو چل رہی ہے روزے کے موضوع پر, ہمارے ناظرین جو ہیں ہم سے کچھ سوالات بھی پوچھنا چاہتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کس کا ہے. جی,
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام
آپ کا روشنی پروگرام بہت اچھا ہے،
جی
اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. میرا ایک کوشچن ہے، میں دبئی سے بات کر رہی ہوں، مسز جعفر.
جی
میرا کوشچن ہے، روزے کی نیت کا کیا طریقہ ہے اور کیا پورے ماہ رمضان کی روزوں کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے؟ خدا حافظ.
جی مولانا صاحب، سوال آپ نے سنا. جو بنیادی ترین سوال ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ماہ مبارک شروع ہوتا ہے اس کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے، اور روزے کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟
سب سے پہلے تو خود نیت کے متعلق عرض کر دوں کہ تمام اعمال، فقط روزے کی بات نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام اعمال جو شریعت اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، سب میں ایک نیت جو ہے وہ بنیادی رکن کی حیثیت ادا کرتا ہے. اور اگر یہ نیت نہ ہو تو عمل بیکار ہے. جیسے خود انسان کے دو پہلو ہیں، ایک بدن ہے اور دوسرا اس کے اندر روح ہے، اور اگر یہ روح نہ ہو تو اس بدن کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طرح عبادات کے اندر نیت کا رول بھی بعین ہی روح کی طرح ہے، جو بدن کے ساتھ اس کو نسبت ہوتی ہے. البتہ تمام اعمال کے لیے نیت ضروری ہے، اور ان عبادات میں سے روزہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے. البتہ نیت کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر روزے کی الگ الگ نیت کرے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھے تو ویسے ہی ایک ساتھ تمام روزوں کی نیت کر لے، اور نیت یوں کرے کہ میں تمام ماہ مبارک کے روزے رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، یعنی جیسے بھی ہو، مرد ہو تو رکھتا ہوں، اگر خاتون ہے تو رکھتی ہوں، واجب قربتاً اللہ. تو پہلی نیت جو ہے وہ پہلے ماہ مبارک کی پہلی رات کا چاند دیکھنے کے بعد تمام روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے. اگرچہ فقہا نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ پہلے سے ہی تمام روزوں کی نیت انسان کر لے، اور بعد میں پھر ہر روزے کے لیے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
یا ہر روز سحری کھانے کے بعد جو ہے وہ جیسے عام روٹین ہے لوگوں کی کہ وہ میں روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، واجب قربتاً اللہ، اس وقت نیت
جی جی اس وقت بھی نیت کی جا سکتی
ہے. تو علیحدہ علیحدہ بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن
اگر
بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ شروع میں پورے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی نیت کر لی جائے. تو یہ دبئی سے ہماری بہن نے سوال کیا تھا، اور یقیناً جو ہے ان کو ان کے سوال کا جواب جو ہے وہ بہتر انداز میں مل گیا ہوگا. تو چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. ناظرین، روزے کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور شریک گفتگو ہیں مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب. مولانا صاحب، ناظرین سوالات پوچھتے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب سوال کس کا ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام فاطمہ عباس ہے اور ہماری رہائش دبئی میں ہے.
جی جی.
ایک سوال ہے، کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ کیا بدن سے خون نکلنے سے یا قید ہو جانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟
جی سوال ان کا آپ نے سن لیا. ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ دبئی میں ہیں، اور ان کی اصل زبان اردو نہیں ہے، انہوں نے اردو سیکھی اور بہت اچھی اردو سیکھ لی اور ہمارے پروگرام جو ہیں بہت شوق سے دیکھتی ہیں، تو ان کے سوال کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟
روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو محض قربتاً الی اللہ اور تقرب خدا کے لیے انجام دینا چاہیے۔ البتہ اس روزے کے لیے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جب سحری کھا لیتا ہے تو سحری سے لے کے افطار تک جو شرعی ٹائم بیان کیا گیا ہے، اس دورانیے میں بعض ایسی چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے جو روزہ کو باطل کر دیتی ہیں۔ البتہ وہ فقہائے اعظم نے متعدد چیزیں ذکر کی ہیں کہ تقریباً 9 چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کرے یا کسی ایک کو بھی انجام دے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو بیان کیا گیا ہے وہ کھانا اور پینا، یعنی انسان سحری سے لے کے کوئی جو طلوع فجر ہے، طلوع فجر صادق سے لے کے غروب شرعی تک اگر انسان اس دوران میں کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر جمع کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ شرائط اس کی پھر مختلف ہیں، بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پہ کفارہ بھی انسان پہ پڑ جاتا ہے، کہ انشاءاللہ اگر گفتگو ہماری جاری رہے گی تو اس درمیان بھی اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، یا استمناء کے ذریعے بھی روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، یا اگر انسان اپنے سر کو پانی کے اندر ڈبو دے تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سر اور گردن کو پانی کے اندر داخل کر دیتا ہے اور اس کا پورا جسم پانی سے باہر ہوتا ہے تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اس کے برعکس اگر کریں، یعنی پورا بدن انسان کا پانی کے اندر ہو لیکن سر اور گردن پانی سے باہر ہو تو پھر روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اور چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں، مثلاً قہ کرنا۔ یہ تعبیریں جو ہیں یہ خود بتاتی ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ ہماری بہن نے سوال بھی کیا کہ آیا قہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو قہ دو طرح سے، ایک مطلب یہ کہ انسان قہ کرنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ خود بخود ہو جاتی ہے،
غیر اختیاری طور پر
ہو جاتی ہے۔ اگر قہ ہو جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان کوئی ایسا عمل انجام دے کہ جس کے ذریعے انسان کو قہ
آ جائے
یا خود قہ کر لے، یعنی ایسا عمل انجام دے جس کے نتیجے میں قہ آ جائے، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور جس سوال کی طرف خود انہوں نے اشارہ بھی کیا وہ یہ تھا کہ آیا بدن سے خون نکلنے کی صورت میں انسان کا روزہ باطل ہوتا ہے، تو نہ، ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ اگر بدن سے انسان کا خون نکلے تو خون کے نکلنے سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور بھی مبتلات روزہ میں سے ہیں، مثلا سب سے بڑا جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خدا اور پیغمبر پر عمدن جھوٹ بولنا، جان بوجھ کے ایک ایسی بات جو نہ پیغمبر نے کہی ہو اور نہ ہی خدا نے کہی ہو، انسان جان بوجھ کر اس کو نسبت دے پیغمبر کی طرف اور کہے کہ پیغمبر نے یوں فرمایا ہے یا خدا نے یوں فرمایا ہے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
صحیح، تو بہت ہی خوبصورت انداز میں مختصر سے وقت میں آپ نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا، یقیناً ہمارے ناظرین کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں ایک حدیث شریف کی جانب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے روزے کے موضوع پر گفتگو ملاحظہ فرمائی اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے مولانا ذاکر حسین طاہر صاحب۔ مولانا صاحب، آخر میں چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، تو مختصراً روزے کے بارے میں خلاصتاً کچھ کہنا چاہیں آخر میں؟
خلاصے کے طور پہ یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ انسان فقط اس روزے کے ظاہری احکام کی طرف اپنی توجہ مبذول نہ کرائے، بلکہ یہ ظاہری احکام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، یا یہ جو ظاہری احکام جو فقہ میں بیان کیے گئے ہیں ان پہ اکتفا کرنے کا نام روزے کی حقیقت کو پا لینا نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے جو روزے کے باطن کی طرف انسان پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اگر روزے کی حالت میں ہے تو اس کے پورے اعضاء روزہ کی حالت میں ہو، زبان کا روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو۔ روزے کا مطلب یہ نہیں، آنکھوں کا روزہ یعنی جن چیزوں سے خدا نے روکا ہے، روزے کی حالت میں انسان وہاں پہ اپنے آپ کو
دیکھنے سے بچائے،
یا مثلا ایسی چیزیں جن کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ آپ نہ سنیں، مثلا غیبت سننا حرام ہے، تو اپنے روزے کی حالت میں انسان اپنے کانوں کو اس گناہ سے بھی محفوظ رکھے، یا خود زبان کا روزہ کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، گالی گلوچ دینا ہے، اگرچہ یہ ظاہری طور پہ روزے کو باطل نہیں کرتے ہیں، اگر انسان کوئی غیبت کر رہا ہے تو ظاہری طور پہ اس کا روزہ ٹھیک ہے، اور اگر روایات کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو یعنی اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، لیکن حقیقت روزہ اس کے اندر موجود
بہت
نہیں ہے۔
خوبصورت انداز میں آپ نے پروگرام کا اختتام کیا۔ مولانا صاحب ذاکر حسین طاہری صاحب، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی مفید گفتگو سے ہمیں نوازا۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام روشنی کا وقت اب ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔